بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 جنوری 2010 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں موجودہ حالات کے حوالے سے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
احمدہ وصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا سورہ حدید کی آیت نمبر 16 سے 19 تک چار آیات کا مطالعہ کیا تھا، اور ان آیات کا انتخاب اس حوالے سے تھا اب تو مسلمانان پاکستان کو ہوش آ جانی چاہیے، اب بھی اگر آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی. قرآن مجید میں یہاں اسلوب اختیار کیا گیا، يَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے سامنے؟ اب بھی وقت نہیں آیا. اب اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ آیات جب نازل ہوئی ہے، مدنی سورت ہے. مدنی سورتوں کا یہ حصہ جو ہے قرآن مجید میں 10 سورتیں مدنی ہیں جو سورہ حدید سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک جاتی ہیں. ان میں خطاب 100% خطاب مسلمانوں سے ہے. اضافی طور پر یہ بات بھی ہے کہ ان میں مسلمانوں کو ذرا جھنجھوڑا گیا، اس لیے کہ ایک دور وہ تھا کہ مکے میں کوئی شخص کلمہ پڑھتا تھا اس وقت جب اس کا دل گواہی دے چکا ہے اور وہ ہر مشکل کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. اسے معلوم ہے کہ زبان سے کلمہ نکالتے ہی پورا معاشرہ میرے مخالف ہو جائے گا، دوستیاں کٹ جائیں گی، رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی، مارے سہنی پڑیں گی، تانے سننے پڑیں گے، گالیاں سننی پڑیں گی. سب سے سخت آزمائش کے لیے ذہن میں تیار ہوتا ہوں. اور پھر وہ آزمائشیں آتی ہی تھی بالفعل. تو وہاں ایمان لانا انتہائی مشکل تھا، مشکل بنا دیا گیا تھا. وہ جو طاغوتی نظام تھا اس کا شکنجا بڑا مضبوط تھا. مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صورتحال بالکل برعکس تھی. یہاں کے دونوں لوکل قبائل آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، اوس اور خزرج. اب اس معاشرے میں، ماحول میں، جبکہ پورا پورا قبیلہ ایمان لا چکا ہے، افراد کے لیے اب بہت آسان ہے کہ وہ بھی ایمان لا کر شامل ہو جائیں. بلکہ اب ایمان نہ لانا، کفر پر قائم رہنا مشکل تر ہے، سنگل آؤٹ ہو جائے گا. یہ وہ شخص ہے ہمارے قبیلے کا جو ایمان نہیں لایا، حالات بدل چکے. چنانچہ یوں سمجھیے کہ اب وہاں پر کچھ کچے پکے مسلمان بھی تھے، اسی لیے منافقت کا پودا بھی وہاں پروان چڑھا، یہود کے زیر سایہ. منافقت کیا ہے؟ ایمان دے تو آئے، ٹھیک ہے، بات صحیح لگتی ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل گواہی دیتا ہے کہ یہی حق ہے، یہ قرآن واقعی ایسا کلام ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لایا جا سکتا، یہ معجزانہ کلام ہے جس پر پورا عرب عاجز آ گیا کہ سورہ کوثر کے برابر تین آیات پر مشتمل بھی کوئی سورت مقابلے پر لا سکی. وہ قوم کے جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز، خطابت، فصاحت، بلاغت، ووکیبلری اور وہ قرآن کے مقابلے میں تین آیتوں پر مشتمل ایک سورت بھی نہیں پیش کر سکتی. تو حق تو یہی ہے، قرآن حق ہے، بات سمجھ میں آ گئی، اور جو کچھ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول وہ بھی دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق. لیکن ابھی وہ ایمان جاگوزی نہیں ہوا، وہ ابھی زبان کی نوک پر ہے، انسان کا حال نہیں بن گیا کہ اب ہر سے بعد آباد، اب جو مشکل بھی پیش آئے اس کے لیے تیار ہو. ابھی مال کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، یہ سارے بت اندر قائم ہیں. مطالبہ آتا ہے سچ کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، اب وہ چیز جو ہے ٹھیک ہے مان تو لیا، لیکن یہ کہ اب ہر وقت ہم تیار رہیں اور کوئی بھی مطالبہ مشکل سے مشکل آ جائے اور ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے، آج فلاں قبیلہ حملے کرنے والا ہے، آج فلاں جگہ سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جھوٹے بہانے کر کے. پہلے بہانے کیے جی ابھی ہم آگے نہیں جا سکتے، جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، پیسے خرچ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. یہ نفاق کا آغاز ہے. زبان سے اللہ کو رب ماننا، لیکن اس رب ماننے کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے گریز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا، لیکن اس رسالت کو ماننے کے جو عملی تقاضے ہیں، اطاعت کرو رسول کی ہر معاملے میں، تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو ہر معاملے میں ان کی اطاعت لازمی ہے، آپشنل نہیں ہے. مان لوں تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانوں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں. اور اگر اطاعت نہیں کر رہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کی منافقت ہے، زبان پر کچھ ہے، عمل میں کچھ ہے. اور یہی منافقت کا نقطۂ آغاز. لہذا وہ مسلمان جو ابھی یوں کہیے کہ ابھی گرے ایریا میں تھے، ابھی نفاق پوری طرح زندر جو ہے باطن میں، وہ سرطان کا مرض اس نے ابھی جڑے نہیں پکڑی تھی، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. جیسے سورہ صف میں فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ دعویٰ کرتے ہو ایمان کا اور عملاً تمہارا ایمان اللہ پر نہیں ہے، دنیاوی قوتوں پر ہے. یہود بہت اثر و رسوخ والے ہیں، دولت مند ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کی بات کو تم زیادہ وزن دیتے ہو. یہ ایمان کیسا ہوا؟ بالکل وہی کیفیت جو آج ہمارے ایمان کی. ہمیں ایمان کہاں سے مل گیا؟ یہ دولت تو موروثی طور پر ہاتھ آ گئی، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، سرے سے کوئی قدر نہیں. ایمان کے بعد کچھ اس کے عملی تقاضے بھی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. قرآن کو پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم میں سے ہر مسلمان یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا، صحیح پڑھنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ میری بنیادی دینی ذمہ داریوں میں سے، اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنا اس انداز سے؟ آپ کو ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ایک دو ملیں گے ایسے جنہیں اس چیز کا احساس ہوگا. بس ایک دولت مل گئی ہے, اٹھا کر رکھ دو رشمی کے اسدان میں اوپر. زیادہ سے زیادہ حق یہ سمجھ دیا کہ اگر غلطی سے بھی ہاتھ سے گر گئی تو یہ بڑی بے ادبی ہے اور اس کا یہ فنا فنا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. بس سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ ہم نے اسے اٹھا کر طاق نسیان پر رکھ دیا جو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے رہنمائی تھی, جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کا عظیم ترین تحفہ پیغام آخری. یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, ہمارے نام اللہ کا پیغام ہے, لیکن اس پیغام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. دنیا کے کام بہت ہیں, وہ بہت ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طریقے سے دعویٰ ایمان کا, توکل وسائل پر, دنیاوی اسباب پر, مانتے ہیں اللہ کو رب. عملاً قومی سطح پر ہم نے اپنا رب بنایا ہوا ہے واشنگٹن کو, امریکہ کو, قبلہ تو وہ ہے اور وہاں سے پھر آئے ہوئے ہیں آسمانی امریکہ سے وہی لے کر پہنچے ہوئے ہال بروک صاحب. تمہارے رب کے یہ فرامین ہیں, یاد رکھو, تم نے اس کو رب مان لیا امریکہ کو, تو وہاں سے پھر انسٹرکشنز بھی آئیں گی, گائیڈ لائن بھی دی جائیں گی, اب ان خطوط پر چلنا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کر کیا رہے ہو, وہاں سے بھی سرزنش آتی ہے, رب تو ہمیں مانا ہے لیکن فلاں کام کیوں کیا, ڈبل مائنڈیڈ ہو ابھی طالبان کے معاملے میں, جب سو کیوں نہیں ہوتے, مانو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ یہ سمجھانے آئے ہیں کہ طالبان افغانستان کے بارے میں پاکستان کی جو روش ہے پالیسی وہ نرم ہے ابھی, اور ہم پاکستان کو بتانے آئے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی تمہارے دشمن ہیں جیسے کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ طالبان پاکستان تمہارے دشمن ہیں. اب یہ بھی مانو کہ طالبان افغانستان بھی تمہارے اتنے ہی بڑے دشمن ہیں. پہلی بات تو پہلی گولی تو نکلوا دی نا انہوں نے, اب دوسری بھی نکلو. نہیں نکلتے تو رزق کے دروازے بند ہیں, چھٹی. وہ سارے وعدے جو ہیں وہ اب دھرے رہ گئے ایک طرف, پورے کرو گے تب تمہیں وہاں سے خیرات ملے گی. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. جو بدترین منافقین کے ایمان کی کیفیت تھی آج بس بحثیت مجموعی بدقسمتی سے ہمارے قومی سطح پر ہمارے ایمان کا بولا. تو گویا یہ آیات ہمیں بھی جھنجھوڑ رہی ہیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے ساتھ؟ کیا حقیقت اب بھی منکشف نہیں ہوئی؟ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں اب اتنی منکشف ہو گئی ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال کی طریقے سے وہ نوشتہ دیوار. امریکہ کو ہم نے جو بھی رب مانا, جو کچھ کیا, اب جو شکنجے میں پھنس چکے ہیں, لیکن یہ بات ثابت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہوئے مسلمانوں کا, اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کا. پاکستان کو کمزور سے کمزور کرنا, یہاں خانہ جنگی کی کیفیت رکھنا, فوج اور عوام کے درمیان نفرت کی خلیج حائل کرنا, ایک صوبے کے عوام کو دوسروں سے لڑانا, پھر اس سے آگے بڑھ کر اس ملک کے حصے بکھرے کرنے کے لیے سازشیں کرنا, یہ سب کچھ کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ سب جانتے ہیں پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کر کے بالکل بے بسر لاچار حیثیت دے دینا, کون نہیں جانتا؟ اب تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. دوسری ایک حقیقت جو بہت بڑی اللہ نے واضح کی ہے اب, جو آج سے چند سال پہلے تک اتنی واضح نہیں تھی, کہ جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا, توکل کیا اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے ساتھ دنیا کی کوئی قوت نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کے پڑوسی ملک بھی نہیں تھے، برادر اسلامی ملک بھی جن کے خلاف تھے اور امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے طاغوتی قوت کا، وہ آج بھی سرخرو ہیں الحمدللہ. اور اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز ناکام ہو چکی ہیں افغانستان میں، ساری دنیا کہہ رہی ہے. یہ اتنا بڑا ایک معجزہ ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں، اس لیے کہ میڈیا پر تو اور چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا. سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی چیز یہ ہے، آج چند کالم نگار جو ہے یہ بات لکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کالم نگار نے، بالکل صحیح تجزیہ کیا، کسی کو تو توفیق ہوئی کہ اس سے پہلے رشیا کے خلاف جب افغانستان میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی تو کم سے کم یہ ہے کہ اب پاکستان ان کے ساتھ تھا، برادر اسلامی ملک، آئی ایس آئی ہماری جو ہے وہ سارا پلان کر رہی تھی، اور بائی پروکسی ایک سپر پاور بھی ہمارے ساتھ تھی، افغانستان کے ساتھ تھی، امریکہ، اسلحہ تو وہ دے رہا تھا. رشیا کو ناکام بنانے میں طالبان نے قربانی دی اس وقت کے افغانستان کے مسلمانوں نے، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ وہ پیچھے ایک طرف امریکہ آیا، بائی پروکسی امریکہ وار لڑ رہا ہے، سب جانتے ہیں، اسلحہ سارا پاکستان کے تھرو جا رہا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے دیتے تھے، ہاں یہاں تک آ گئے، اب اس سے آگے یہ اسلحہ دیں گے، یہ اسلحہ دیں گے، اور آخر میں سٹنگر میزائل دیا تو اس سے اب اس کے جو ہے وہ بالکل دندان شکن ثابت ہوا رشیا کے لیے، اس کی ہمت جواب دیں. لیکن اس وقت پاکستان نے اور ایک سپر پاور امریکہ نے ساتھ دیا تھا، اب کون؟ بتائیے، پاکستان تو سب سے بڑھ کر طالبان کی حکومت کو توڑنے اور امریکہ کا ساتھ دینے والوں میں فرنٹ لائن الائی، جس کو یہ فخر سے کہتے ہیں، یہ بدترین بدترین ہمارے لیے لعنت کا مقام، شرم کا مقام. لیکن اسی پر فخر کا اظہار کرتا تھا مشرف، جو پوری قوم کی نمائندگی کرتا رہا ہے 8 سال تک. آج کون ہے ان کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، قریب ترین بھی جو ہے ان کے دشمن بنے ہوئے، اور اس کے باوجود 8 سال گزرنے کے باوجود وہ اب تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، اب تک امریکہ کے خلاف جو ہے پرعزم ہیں، سٹینڈ لیا ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹے، شکست تسلیم نہیں کی، گھٹنے نہیں ٹیکے. کیا اتنا بڑا معجزہ سامنے آنے کے باوجود بھی اب اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور پھر ہم وہی حساب لگائیں گے کہ جی امریکہ بڑی قوت ہے، ہم اس کے مقابلے میں کمزور ہیں، ناشکری کی انتہا ہے. اللہ نے تمہیں صلاحیت نہ ہونے کے باوجود بھی ایٹمی قوت سے نوازا ہوا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں صلاحیت نہ ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ یہ ایٹمی صلاحیت دنیا کے چند ممالک کو حاصل ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں جو لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان لیڈ اگر کر رہا ہے تو آن دی ادر سائڈ پست ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. یہاں کی ریسرچ کا کوئی لیول ہے؟ کون سی ریسرچ؟ یہاں کے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں کوئی تعلیم کا معیار ہے؟ یہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، بلکہ پست ترین ممالک میں. اور پھر ایٹمی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، موجزہ نہیں ہے؟ اللہ کے اتنے بڑے احسان کے ہوتے ہوئے بھی ہم امریکہ کے غلام بنے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا نقصان ہمارا ہو رہا ہے, آنکھوں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے دھڑا دھڑ کہیں ہال بک آ رہا ہے, کہیں پیٹریاس آ رہا ہے, کہیں ہلری آ رہی ہے, پھر آ کے ہمارا قبلہ درست کر دیتے ہیں واشنگٹن کی طرف, ذرا سا زاویہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے فوراً سیدھا کرتے ہیں. خبردار, یہی راستہ ہے, ورنہ سب رشتے دروازے بند کر دیں گے. کیا افغانستان کے لوگ جو ہیں, جو ان کے ساتھ ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا, تورا بورا ہم نہیں بن چکے ہیں اور کیا ہونے والا ہے؟ تلاش کیجئے جا کر اب دریائے چناب میں پانی کہاں ہے اور دریائے جہنم میں پانی کہاں ہے, تو یہ تو سورسز سے آپ کبھی ادھر سے گزرے تو دل خون کی آنسر ہوتا ہے, چناب کبھی اتنا پانی آیا کرتا تھا, معیشت کا حال پہلے ہی بہت پتلا, لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا تھا کہ دسمبر میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, اور کوئی حالات بہتری کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. اب جگہ جگہ سیمینار ہو رہے ہیں, یہ بات کہی جا رہی ہے پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین دور, تشویشناک ترین دور سے گزر رہا ہے, اس کی سالمیت کو, اس کی بقا کو شدید اندیشے داہر ہیں. خود مختاری تو ختم ہو چکی ہے, اس پر سب کا اتفاق, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ساری دنیا ان کے خلاف ہو کر آ گئی, ان کے گھٹنے نہیں ٹیک سکی, پھر بھی ہم آنکھیں نہ کھولے, تو ہماری عقل کا ماتم ہونا چاہیے. کائنات کی قوت ایک ہی ہے سر, جس کے ساتھ وہ ہو کوئی اس کو, جو فرمایا تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم اور ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. پوری دنیا, میں نے عرض کیا تھا اور پھر میں دوبارہ شدید رنج و علم کی وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہی نہیں کہ پورا عالم کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا طالبان کے خلاف, افغانستان کے خلاف, پورا عالم اسلام بھی ان کے پیچھے تھا, سب سے بڑھ کر پاکستان. اور پھر اور وہ کس حال میں تھے, وہ تو آلریڈی جس وقت یہ 9/11 کا حادثہ ہوا ہے, اس سے پہلے 20 سال جو پہلے افغانستان اور رشیا کے خلاف جو برسر پیکار رہے, پھر آپس میں مجاہدین کی جنگیں ہوئی, کیا کچھ نہیں ہوا, وہ آلریڈی سٹون ایجز تک تو پہنچے ہوئے تھے, پتھروں کے دور میں جی رہے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ میں تو 2 مرتبہ طالبان کے دور میں گیا ہوں الحمدللہ, وزٹ کیا ہے, حالات دیکھے. سینکشنز کب کی لگی ہوئی تھی, ہر طرح کے سینکشن, ٹھیک ہے وہاں پر فقر آیا, افلاس ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھوکوں مرے نہیں لوگ, ٹھیک ہے انہیں سہولیات حاصل نہیں تھی کہ وہ صبح سے شام تک ڈش لگا کر بیٹھے رہیں اور چینل بدلتے رہیں اور تفریح کے مزے لوٹتے رہیں, یہ سہولیات نہیں تھی. کیا اس کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں؟ یہ زندگی تو ہمیں بے غیرت بنانے والی زندگی جو کچھ چینل کے ذریعے آ رہا ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ کچھ اس کے اندر اسلامی ٹچ بھی ہے, کتنے پرسنٹ ہیں, کیا چیز تھی, ہم کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اور تورا بورا تو ہم پھر بھی بن رہے ہیں. خوف کر چکا ہوں کہ خوف اور بھوک کا جو لباس ہے وہ جو سورہ النحل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو قوم ناشکری کرتی ہے اس کے احسانات کی ان پر 2 عذاب مسلط کر دیتا ہے, خوف اور بھوک کا, وہ پاکستان پہلے ہی مسلط ہے. تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اپنی اس روش کو چھوڑیں اور اللہ کے قرآن کے سامنے, اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، جرائم کی، ہمارے جرم کی پیدائش میں پہلے 8 سال ایک عامر ہم پر مسلط رہا، اور اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ زبردستی آ کے بیٹھ گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ، اگر ہم اگر کچھ سبق سیکھنا چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر رہا اللہ ہمارے لیے. اس کے بعد اب جو ہمارے سر پر سوار ہیں، جو سب مانتے ہیں کہ مشتت سے بھی 4 ہاتھ آگے، ان کو آپ کس کو الزام دیں گے یہ کہاں سے آ گیا؟ پارلیمنٹ میں ریکارڈ ووٹ دیے، پارلیمنٹ میں ہمارے چنیدہ نمائندے، الیکٹڈ ممبرز پورے پاکستان سے، ان کی سب کی متفقہ رائے سے ریکارڈ ووٹ لے کر ہم نے اس کو سر پہ سوار کیا. یہ ہے اللہ کا عذاب، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اب اپنی عقلوں کا ماتم کر رہے ہیں، کس کو بٹھا دیا؟ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو معافی مانگے نا اپنے جرائم کی، کیوں نہیں مانتے؟ اپنی غلطیاں مانیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اب بھی وقت نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ تو ابھی دنیا کا ہے. ملت اسلامیہ پاکستان جس حال سے گزر رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر درد مند شہری پریشان ہے، شدید طور پر متفکر ہے، لیکن یہ مسئلہ تو اس عارضی دنیا کا ہے. جو روش ہماری ہے وہ بدترین انجام کی طرف لے جانے والی ہے، اس ابدی زندگی میں بھی بدقسمتی ہے. اگر توبہ نہ کی، اگر اپنا قبلہ بھی درست نہ کیا، اور شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کی کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت تو موروثی طور پر دے دی تھی، یہ ملک جو عطا کیا یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت، پھر اس کو ایٹمی صلاحیت بھی عطا کر دی، وہ بھی معجزانہ طور. اب اسی سے ہم شاید بہت جری ہو گئے جو سورہ انفطار میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، تجھے رب کریم کے حوالے سے کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے یہ شیطان ہے. وہ بڑا رؤوف اور رحیم ہے، اس نے تو ہم پر پہلے بھی عنایات کی ہیں، آگے بھی چلتی رہیں گی. اسی نے پاکستان کو بچایا، وہی بچائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہی بچائے گا. بھئی اپنا قبلہ بھی تو سیدھا کرو. اس رب کا اگر اتنا فضل ہے تو اس کے شکر گزار بن کر رہو. یہ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. ٹھیک ہے، بڑے اچھے خیالات ہیں آپ کے، لیکن اس کا کچھ تقاضا ہے کہ نہیں؟ قرآن کو پڑھو، اللہ تعالیٰ تو اقتدار دیتا ہے آزمائش کے لیے. فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل کرتے ہو. تو جو عمل ہم نے کیے وہ تو سراسر ندامت اور پشیمانی والی ہے. رب کو تو ناراض کیے بیٹھے ہوں. میں نے عرض کیا تھا اس وقت ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عالم کفر نے عالم اسلام کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا 9/11 پر. کروسیڈز، یہ بش کے الفاظ بھی تھے اور اب ڈاکومنٹڈ بھی ہے کہ وہاں پر یہ کروسیڈز ہی سمجھے جا رہے ہیں، اسی کی تیاریاں، عالم عیسائیت اس کا حصہ ہے. صلیبی جنگوں میں، آپ پچھلی صلیبی جنگوں کو یاد کیجیے، اور اگر کوئی مسلمان اس وقت ملک جو ہے وہ صلیبیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہا ہوتا، ان کا قتل و خون کر رہا ہوتا، تو اس مسلمان ملک کے بارے میں کیا رائے ہوتی آپ کی؟ مجھے بتائیے، کوئی لاجک میں کسی کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ان صلیبی جنگوں میں ہم نے اپنا سارا وزن کس پلڑے میں ڈالا؟ اور یہ بھی نہیں کہ خفیہ طور پر ڈالا ہو، علال اعلان، فرنٹ لائن الائی، تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ عالم اسلام کی صف میں کہ عالم کفر کی صف میں؟ تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی یا اللہ کی طرف سے وہ لعنت جو کفار کے لیے، اس کے ہم مستحق ہیں؟ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں اور فرنٹ لائن اڈائی بار بار، اور اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور اس پر ہمیں وہاں سے خیرات مل رہی ہے کہ ہاں ہمارے ایجنڈے کی تکمیل تم کر رہے ہو، یہ لو کیری روبر بل ہے، اتنا ہم تمہیں ہر سال دیں گے، لیکن دیں گے اس حساب سے کہ جب تک تم ہمارے ساتھ پورا وفاداری کرو اور ثابت کرو کہ ہاں ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہو ہمارے اپنے ہی ٹائم ٹیبل کے مطابق، تب یہ پینٹس تمہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی چابک لگائی جائے گی ڈو مور، اور ڈو مور کے لیے پھر آ گئے حال بک صاحب. تو کہنے والے کی پاکستان کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، وہ تم کر کیا رہے ہو؟ اور ہماری جرائم کی پاداش پہ یہ ملک دو لکھ پہلے نہیں ہوا، مشرقی پاکستان اس کا حصہ نہیں تھا؟ اللہ نے سزا نہیں دی ایک مرتبہ؟ کیا یہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی؟ بلوچستان، وہاں آپ جا کر پاکستان کا جھنڈا لہرا کر دکھا دیں، ابھی تو پاکستان کا حصہ ہے، جائیے ذرا جا کر لہرا کر دکھائیے، آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں کے حالات کیا ہیں. بچائے گا تو وہی رب جس نے ان کو بھی بچایا، کہ مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی، جو ساری دنیا جن کے خلاف سپارا ہو گئی، اور وہ نہتے جو ہیں انہوں نے صرف اللہ کی مدد اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے سٹینڈ لیا. کیا تمہیں نہیں بچا سکتا؟ بچائے گا، وفادار تو بنو اللہ کے. وَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے سامنے، اور جو نازل کیا اللہ نے یہ حق قرآن، ہم اس کو نہیں مانتے، عملا نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تم اللہ کی مدد کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم. جو دھرتی اللہ نے تمہیں عطا کر دی، مملکت خدادات پاکستان، اس میں رب کے قانون کو نافذ کرو، اس کی شریعت کو قائم کرو، تو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا، شریعت کے لیے جو آواز اٹھائے گا ہم اسے عبرت کا نشانہ بنا دیں گے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا، ٹھیک ہے بنا تھا، لیکن یہاں ہم نے شریعت کو قائم نہیں ہونے دینا. اور جہاں تک اللہ نے اگر کہا ہے کہ وہ مدد کرے گا، کوئی بات نہیں، ہمیں ہماری مدد کرنے والے اور بہت سے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اور ہمارا تجزیہ عمل بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کی اس بات کو صرف ایک مبالغہ آمیز ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کہ نہیں دنیا میں تو حقائق کچھ اور ہیں، شاید اللہ کو نہیں پتا. معاذ اللہ، معاذ. اور ثابت کر کے دکھایا اللہ نے. اور میں حیران ہوں کہ اس بات کو کیوں نہیں میڈیا اٹھا پوری طور پر اجاگر کر رہا، طالبان افغانستان، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پوری دنیا پر حجت قائم کر دی ہے اور ثابت کر دیا کہ اس کائنات کی قوت ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. باقی سب اکٹھے ہو جائیں اور ٹیکنالوجی کہیں کہ کہیں پہنچ جائے، جس کے ساتھ اللہ اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اب دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں، ہم گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں اللہ کے سامنے. یہ آیات تو ہم نے پڑھی تھی، آج تو کچھ وقت بھی کم تھا، تاخیر سے شروع ہوا، میں اس سے آگے پڑھنا چاہ رہا تھا، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں کہ دنیا کی زندگی ہی ہے جس کی زیب و زینت ہمیں ایمان کے عملی تقاضوں سے روکتی. یہاں کی آسائشیں مل جائیں، یہاں کی سہولتیں مل جائیں، یہاں کی لگژریز ہمیں حاصل ہو جائے، یہاں کی ہمیں عزت حاصل ہو جائے، سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے نہیں، صرف ایک عقیدے کی پوٹلی ہے جو دماغ کے کونے میں کہیں ہوگی اگر ہے کسی کے، حقیقت کے اعتبار سے آخرت پر ایمان نہیں. چنانچہ فرمایا یہاں پر اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو و لعب، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے تم اپنی عاقبت برباد کر دیتے ہو، جس کی خاطر اس کی حیثیت کیا ہے؟ لعبن کھیل کود ہے، و لہبن کچھ تفریح کا سامان ہے، و زینتن کچھ زیب و زینت بناؤ سنگھار ہے، و تفاخر بینکم اور کچھ ایک دوسرے پر تفاخر فخر برتری اس کی کوشش ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور کثرت کی طلب، زیادہ سے زیادہ مال ہو اور اولاد ہو. بس یہ ہے دنیا کی زندگی کی کل حقیقت. یعنی انسانی زندگی میں جو بڑھاپے تک پانچ ادوار آتے ہیں قرآن مجید کے اس مقام پر، انہیں بڑی ایک ترتیب سے بیان کر دیا. انسان کے اندر جو رجحانات ہیں، اور اکثر لوگ انہیں رجحانات کے تحت اور جبلی تقاضوں کے تحت زندگی گزار کر فارغ ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الانعام، جن پر ان کی اس زندگی، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اور مقصد حیات واضح نہ ہوا، اور انہوں نے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا کہ وہ آخرت ہے، وہ ان پانچ مراحل سے زندگی گزار کر کوئی اونچا نیچا اور گزر جاتے ہیں. بچپن میں کھیل کود، چھوٹا بچہ ہے، آپ دیکھیں گے چار پانچ سال کا بچہ، اس کی زندگی کا عنوان ہی کھیل کود ہے. اس کے دوست ہوں، ہمجولی ہوں، وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک وہ تھکیں گے بھی نہیں. آپ انہیں پڑھانے بٹھائیں گے تو وہ اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں اور والدین ہیں، ان کی بات ماننی پڑتی ہے بڑوں کی، لیکن جتنی دیر وہ پڑھنے بیٹھتے ہیں وہ ان کے لیے قید بامشقت سے کم نہیں. یہ سب لوگ اس سے گزر کر آئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، ہر شخص ان مراحل سے گزرا ہے. لہو و لعب، اس کھیل کے اندر پھر تھوڑی سی وہ عیاشی کا رنگ آ جاتا ہے، جب ذرا لڑکپن، اب عشقیہ گانے اور فلمیں دیکھنا اور ناول، اب تفریح کے اندر یہ ایک ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. پہلے معصومانہ کھیل تھے، اب اس میں یہ ایک جہد کا اضافہ ہو گیا. وزینت، تھوڑے سے اور بڑے ہوئے ہیں، اب کالج ایج آ گئی ہے، زینت، زیب و زینت کا جو ہے بڑا خیال بناؤ. سے وہی بچہ جو ہے وہ سارا دن پھرتا رہے، اسے اپنے کپڑوں کا کوئی احساس نہیں ہے، سر میں دھول ہے، کچھ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اب جب اس سٹیج پر پہنچے گا تو اب فیشن کے مطابق ہو، تراش خراش لباس، ہیئر سٹائل، آئینہ لگا ہو اور اس میں دن کا کافی بڑا حصہ اس کے سامنے گزرتا ہے، یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب یہ اسٹیج سے گزریں گے. وزینت و تفاخر بینکم، کچھ ذرا اس سے اوپر اٹھتے ہیں، اب یوں سمجھ لیجیے کہ چالیس سال کے آس پاس، اب ایک اور خواہش انگڑائی لیتی ہے کہ کہیں کوئی معاشرے میں ہماری کوئی حیثیت ہو، کسی ادارے کے ہم سربراہ ہوں، کہیں کاؤنسلرشپ مل جائے، کہیں جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ مل جائے، کہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹ حاصل ہو. اب اس کے لیے پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اب پرائیورٹیز کے اندر یہ ہے، دوسروں سے میں ذرا ممتاز اور بلند تر نظر آؤں کسی نہ کسی اینگل سے. وہ تکاثر ان کے دبوانے والا اولاد، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بس اب یہ ساری چیزیں، وہ وضع قطع اور یہ وہ چیزیں سب، مونچھ وغیرہ سب ایک طرف رہ گئی، صرف حوث ہے زیادہ سے زیادہ اور اکٹھا ہو جائے. اب فکر ہے، ہم نے تو کاروبار بڑا جبایا تھا، اولاد جو ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے. ابھی 5 انڈسٹری تو میں نے لگائی ہیں، کم سے کم 15 ہو جانی چاہیے تھی. اسی فکر میں گھلے جا رہے ہیں. حرص اور طمع اب یہی رہ گئی خالی، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اسی بہتات کی خواہش اور طمع اور حرص نے غفلت میں رکھا اللہ سے اور آخرت سے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جاؤ گے. جو شخص بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور اس پر اس کا مقصد حیات واضح نہ ہوا، جسے اپنی منزل کا شعور نہیں ہے، وہ انہی جبلی طور پر انہی 5 مراحل سے گزرتا ہوا قبر میں جاؤ گے. یہ ہے کل زندگی. حالانکہ یہ زندگی کیا ہے؟ مثلاً غیث ناجب الکفار نباتہ، یہ اتنی ناپائیدار ہے ہر شخص بڑھاپے کو بھی نہیں پہنچتا. کتنوں کو ہم پہلے اٹھا لیتے، کسی کو یہ نہیں معلوم کتنا وقت لے کر آیا. یہ تو اتنی عارضی ہے جیسے کہ ایک فصل ہے، جب وہ پچتی ہے تو کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے، خوشی مناتا ہے، بارش ہوئی فصل اپجی. ثم یہیج، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند مہینوں میں فصل پورے ہیجان کو پہنچتی ہے، لہلا رہی ہے، سرسب شاداب. فتراہ مسفرن، اب اناج لگا ہے اور اس کے اوپر زردی چھانے لگی ہے جو فصل پک رہی ہے. ثم یکون حطاما، پھر فصل کاٹ لی جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے. وہی کھیت جس میں ہریالی تھی، سرسبزی تھی، شادابی تھی، اب وہ پھر ایک بنجر زمین کا نقشہ پیش کر. یہ 6 مہینے میں ایک فصل مکمل ہو گئی، انسانی فصل جو ہے 50-60-70 سال میں مکمل ہو گئی. بس ہے تو وہی عارضی، محدود. حالانکہ ایسا زندگی کیا ہے؟ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان، یہاں تو سب اپنا وقت پورا کر کے گزر جائیں گے انہی مراحل سے. اصل زندگی تو وہ آخرت کی ہے، اور وہاں دو ہی انجام ہیں، یا تو رب کی مغفرت ہے، بخشش ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اور یا شدید ترین عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے کہ اس آسائش سے محروم ہو جائیں گے، دنیا کی اس لگژری سے محروم ہو جائیں گے، مال کیوں خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیوں وقت لگائیں، یہ وقت اور دنیا کمانے میں کیوں نہ لگائیں. دنیا تو اس کی حیثیت یہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خوشی مناتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے لڑکپن، جوانی، اور پھر شباب، اور پھر ادھیڑ عمری، اور بڑھاپا. بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، بچپن کی یادیں، یہ تو کل کی بات تھی جیسے، کہاں گئی عمر. اور قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنے سال گزارے تھے دنیا میں. متفق جواب سب کا یہ ہوگا کہ پروردگار سالوں کی بات کہاں، بمشکل ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا تھا، اس سے زیادہ تو ہمیں یاد نہیں. اس کے لیے وہ آخرت برباد کرنی، وہ ابدی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، اور اس لیے کہ جو یہاں ناکام ہو گیا اس امتحان میں جس میں ڈالے گئے، تو یہ نہیں ہے کہ ذرا جنت والے جو ہیں اعلیٰ زندگی گزاریں گے، وہ تھوڑے سے کم تر گزاریں گے. نہیں، ناکامی کا مطلب ہے جہنم، شدید ترین آگاہ. تمہیں یہاں کی ناکامی وغیرہ کی بڑی فکر رہتی ہے، حالانکہ دنیا میں ناکامی یا کامیابی یہ بھی ہمارے امتحان کا حصہ. اللہ تعالیٰ قوموں کو اقتدار بھی دیتا ہے تو یہ بھی امتحان ہے. فننظر کیف تعملون, ہم دیکھتے ہیں کہ اب عمل کیا کرتے ہیں. کسی کو دولت دی ہے, یہ اس امتحان ہے. کسی کو دے کر اور واپس لے لیے, یہ بھی امتحان ہے. کسی کو اولاد دی ہے, امتحان ہے. رحمت ہے لیکن یہی اولاد رحمت بن جائے گی اگر آپ نے ان کی اس کی تربیت الخطوط پر نہ کی تو دنیا اور آخرت میں سہانے روح ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اصل حقیقت ہے جو قرآن بتانا چاہ رہا ہے. اور اس میں اس وقت جس ہم حقیقت سے جس امتحان سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. ہمارا ایمان اسباب و وسائل پر ہے یا اللہ پر؟ اب بھی اگر ہماری آنکھ نہ کھلی تو پھر دنیا اور آخرت کی بربادی ہمارا مقدر ہوگی, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. یہ وقت ہے اٹھنے کا, بہت سے کام ہو رہے ہیں. کہیں ملی شرعی کونسل کے تحت بھی ایک اجلاس ہوا, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اصل چیز جو پیغام پہنچانے کی ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے آپ کی خود مختاری پر حملہ ہو رہا ہے, اس پر بھی قوم اکٹھی ہو, لیکن مسلمان کے لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امریکہ سے رشتہ توڑو اور رب سے, اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. یہ پورا پیکج ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو اللہ کے خلاف جو بھی قوت ہے کائنات کی, اس سب کا انکار ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے, کوئی معبود نہیں, کوئی صاحب اختیار نہیں اس کائنات میں الا اللہ. ہاں ایک ہے وہ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری قوم کو اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبینات.